الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه غطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صلوات اللہ نے محترم میزان ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوا. پچھلے دو گھنٹوں کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کی پہلی میزان قرآن ہے, ہدایت کی پہلی ترازو قرآن ہے. عالم اسلام کے ایک انتہائی بڑے مفکر محی الدین ابن العربی نے اپنی تفسیر کے مقدمے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول نقل کیا ہے. محی الدین ابن عربی کا تعلق میرے مذہب سے نہیں ہے, انہوں نے میرے اگے امام کا ایک قول نقل کیا, ان اللہ تجلی لعباده في القرآن. قرآن کی اہمیت کو سمجھو, اللہ نے اپنے بندوں کو قرآن میں اپنا جلوہ دکھلایا ہے. اللہ نے بھائی اللہ دیکھی جانے والی شے نہیں ہے, لیکن اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو, قرآن میں دیکھو کہ اللہ کیا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی تجلّى للعباد في القرآن, اللہ نے بندوں کو قرآن مجید میں اپنا جلوہ دکھایا ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ جلوہ کا الہی ہے. سننا ذرا تعارف ہو جائے, ایک اور روایت تمہیں حدیہ کرتا جاؤ. معصوم نے کہا, اب دیکھو قرآن ہدایت کی پہلی میزان ہے, معصوم نے فرمایا یہ جملہ تمہیں خصوصیت کے ساتھ حدیہ کر رہا ہوں. معصوم نے ارشاد فرمایا, من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ, من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ, جو شخص بھی قرآن کو اپنے آگے رکھے گا تو قرآن اسے جنت تک لے جائے گا. ومن جعل القرآن خلفہ ساتھ ہوئے لنہر, اور جو شخص قرآن کو اپنے پیچھے رکھے گا تو قرآن ایسے سب کو جہنم میں دھکیل دے گا, جہنم میں دھکا دے دے گا. آگے رکھو گے تو قرآن جنت میں لے جائے گا. पीछे रखोगे कुरान धक्का दे देगा जहन्नम की तरफ। भाई अब मुझे बताओ कि आगे रखना क्या है कुरान को और पीछे रखना क्या है कुरान को। अगर आगे रखोगे ले जाएगा जन्नत में, अगर पीछे रखोगे कुरान धकेल देगा जहन्नम में। भाई यही है ना कि ये पीछे रखना क्या है, आगे रखना तो सब जानते हैं कि उसे सामने रखो, उसे अपना हाजी बनाओ, उसे रहनुमा बनाओ, उसके अहकाम पे अमल करो, उसके अवामिर पे अमल करो, उसके नवाही से बच जाओ। ये है आगे रखना। और पीछे रखना क्या है बताओ। अगर अगर मेरे नौजवान दोस्त हो सके तो ये जुमला उन्हें हक्या कर रहा हूँ मैं कि फिर कुरान को पीछे रखना क्या है। कुरान को पीछे रखना ये है कि पहले हम फिर कुरान। मैंने तो एक जुमला कह के गुफ्तगू को तमाम किया, लेकिन नौजवान पूरी तरह समझ ले कुरान को पीछे रखने का मतलब जानते हो। पहले हम फिर कुरान, पहले हमारे घर वाले फिर कुरान, पहले हमारी मसीहतें फिर कुरान, पहले हमारा इख्तदार फिर कुरान। तो अब हर साहिब इख्तदार सुन ले कि अगर कुरान को पीछे रखा तो कुरान जन्नत की जमानत नहीं देगा। समझ रहे हो आपको भाई? बहुत बहुत रोकना। तो कुरान का बताए भाई ये तो उसे आगे रख के चलो। लेकिन अब परवरदिगार ने शिकायत की उसी कुरान में, मौजू के तकाजों को पूरा होना है और बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ो, इसलिए दस घंटों में इतना वक्त नहीं होता कि पूरे तफसीलात बयान किए जाए। सूर्य रूम 30वां सूरह कुरान मजीद का और उस सूर्य की 7वीं और 8वीं आयत। देखो क्या शिकायत की है कुरान ने। कुरान को आगे रखो जन्नत में ले जाएगा, कुरान को पीछे रखो जहन्नम में ढकेल देगा। बात तो वादी हो गई ना। अब कुरान ने आवाज दी या लबूना, 30वां सूरह 7वीं और 8वीं आयत। या लबूना जाहिरन मिनल हयात दुनिया, ये दुनिया वाले इल्म रखते हैं लेकिन दुनिया की जिंदगी के जाहिर का इल्म रखते हैं। सुना भाई तजुआ सुनना इन दोनों आयतों का। या लबूना जाहिरन मिनल हयात दुनिया, इनके पास जो भी इल्म है वो दुनियावी जिंदगी के जाहिर का इल्म है। वहुम अनिल आखिरते हुम गाफिलून, और ये वही लोग हैं कि दुनिया का इल्म रखते हैं लेकिन आखिरत से गाफिल है, आखिरत से नादान है, आखिरत को उन्होंने पकड़ पुल डाल दिया। अवलम या तफक्कर उफियत मलाइम, ये अपने नफ्सों में और कुछ नहीं करते। कभी कुरान के मिजाज को देखो, अवलम या तफक्कर उफियत मलाइम, ये लोग अपने नफ्सों में गौर क्यों नहीं करते। मा खलक अल्लाहु السماوات والارض وما بينهما الا بالحق باجر مسمى। सुनो अभी बता दो, कुरान कहते हैं बता दो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन और आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी खर्च किया है वो एक कानून के तहत है, एक कानून के तहत है। वह हाजिर मुसम्मा और हर शय का हमने एक वक्त मुहैया किया है। इल्ला कसीरम मिन अन्नास बिलिका है रब्बिहिम लकाफिरून, लेकिन हम क्या करें कुरान का शिकवा देखो, हम क्या करें कि इंसानों की अक्सरियत अल्लाह से मुलाकात को पसंद नहीं करती। ये दोनों आयतें पहुंच गई, मुझे इजाजत दो कि मैं तमहीद में इन दोनों आयतों को वादा करूं, फिर आगे बढ़ जाओ। या नमूना ज़ाहिरन मिन अल हयात दुनिया, ये हयात दुनिया की जाहिरी हैसियत के आलिम है और ये बाकी दुनिया से गाफिल है। ये क्यों नहीं सोचते कि हर शय का हमने एक वक्त मुअय्यन किया है। सूरज का एक वक्त है, एक उम्र है सूरज की। रुक के सुनना, इसे कि मैं कुरान मजीद की एक बड़ी दखीक आयत खोलना चाह रहा हूँ मैं। या नमूना ज़ाहिरन हयात दुनिया वहुम अनिल आखिरत हुम गाफिलून, अवलम यतफक्करू फी अन्फुसिहिम मा खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़ वअजलिन मुसम्मा। हमने पूरी कायनात को एक उम्र के साथ पैदा किया है, हर शय की एक उम्र मुअय्यन की है। देखो कुरान ने इससे आगे नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ कि कुरान ने यह कह दिया कि हर शय की एक उम्र है, तुम्हारी एक उम्र है, इस जमीन की एक उम्र है, इस आसमान की एक उम्र है, उस सूरज की एक उम्र है, निकल مرنے والے چاند کے پورے ہیں, تو جب عمر ختم ہو جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے, تو ذرا اس میں بھی تو غور کرو کہ ان کے بعد آئے کیا. دیکھو کتنی تاریخی کے ساتھ پروردگار نے انسانیت کو متوجہ کیا ہے آخرت کی طرف, کہ بھائی ہر شے کی ایک عمر ہے. بہت توجہ رکھو اسے کہ یہ آیات مبارکہ اگر واضح ہو گئی تو میں تیزی سے اسی مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. ہر شے کی ایک عمر ہے اجل مسمی, ہم نے ہر ایک کی عمر معین کی. جب ہر ایک کی عمر معین کی تو اسے ایک لائف ختم ہو جانا ہے, اور جب پوری کائنات کی ایک عمر ہے تو اب یہ سوچو کہ پوری کائنات کے بعد ہے کیا, اسی کا نام آخرت ہے. وہم عن الآخرت ہم غافلون. یہ سننے کے باوجود, یہ جاننے کے باوجود پوری انسانیت آخرت سے غافل ہے, تو اب آخرت سمجھ میں کیسے آئے گی بتاؤ. اب علم کے تفق کروں جی ان پتہ اپنے نفسوں کے حوق کروں. لقیق مرحلے فکر تھا, دیکھو لقیق رضوی صاحب تشریف فرما نہیں ہے, ورنہ وہ گواہی دیتے کہ شاید یہ تیسرا برس ہے اس منبر پر. اور جب میں پہلی بار تمہیں حاضر ہوا تھا تو ممبر کے آگے بزرگوں کا مجمع تھا, اور آج 30 برس بعد الحمد للہ نوجوان بیٹھے ہوئے سارے. ایسی بات یہ جھوڑا میں لکھوں گا کہ بھائی یہ نوجوان یہی تو ہماری اگلی نظر ہے, ہمارے پاس بھی نظر یہی ہے, تو اب ان تک تو پیغام کو پہنچا ہے. اب ہم جیسا فکر کروں فی انفسہم, کچھ اور نہ کرو, اپنے نفسوں میں غور کرو بھائی تم ہو تو تمہارے اندر تمہارا نفس ہے یا نہیں ہے, سب کا نگاہ رہے کیا ہے بھائی, توجہ رہے تم ہو تو تمہارے اندر تمہارا نفس ہے یا نہیں, تم نے کہا کہ نفس ہے تو کبھی دکھائی دیا تو ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا بھائی, توجہ رکھنا, نفس تمہارے اندر ہے اور نظر نہیں آتا تو یہی تو ایمان بالغیب کا پہلا درجہ ہے.
محمد
یہ پیغام نوجوان دوستوں کے لیے تھا کہ بھائی ہر ایک میں, اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس کے اندر نفس نہیں ہے, نفس تو ہے. جب نفس ہے تو کبھی نظر آیا, کبھی نظر تو نہیں آیا, مگر ہے ایمان بالغیب کا پہلا درجہ. نظر تو نہیں آیا نفس, مگر ہے. اچھا بھائی تو ٹھیک ہے, تمہارے پورے جسم میں نفس کہاں ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دو, سر میں ہے, کان میں ہے, شانوں میں ہے, سینے میں نفس کہاں ہے؟ کہا بھائی ہے, نظر نہیں آتا بھائی, کہا جو نظر نہیں آتا مگر جسم میں ہر جگہ ہے, ایک مرکز کوئی نہیں ہے. نہیں اب ذرا میں اور واضح کروں. دیکھو بے ہوشی میں اگر ٹانگ کاٹ لی جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن اگر ہوش کے عالم میں تمہیں ڈھیرا مار دیا جائے تو اس ڈھیرے کی تکلیف تو ہوگی. یہ کیا ہوا بھائی, یہ ہوا کیا؟ اس وقت نفس غافل ہے. جب تکلیف کا احساس نہ ہو نفس غافل ہے, اور جب تکلیف کا احساس ہو نفس بیدار ہے, نفس جسم کے اندر موجود ہے. بھائی یہاں تک آگے اگر آگے تو فرض کرو کہ کسی نے سر پہ پتھر مارا تو نفس کا کوئی مرکز ہو کہ سر کو فوراً اطلاع مل جائے, سر کے ذریعے نفس کو فوراً اطلاع مل جائے کہ مجھے چوٹ لگی, اور پاؤں چونکہ بہت دور ہے نفس سے اسے وہاں اگر پتھر مارو تو دیر میں اطلاع پہنچے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو موضوع کے تقاضے ہیں اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے, ذرا رک کے آرام سے پورے سکون کے ساتھ میرے ان معلومات کو سماعت کر لو. اچھا بھائی تو سر مثلا نفس کی جگہ موجود کرتے ہیں, سر نزدیک ہے نفس سے, پاؤں دور ہے نفس سے, تو سر پہ چوٹ لگے تو فوراً خبر ہو جائے, پاؤں کو چوٹ لگے تو دیر میں پہنچے خبر, ایسا تو نہیں ہے. تو جسم کے ہر مقام پر جہاں بھی چوٹ لگے گی، فوراً لگ کو خبر ہوگی، تو ہے بھی نظر بھی نہیں آتا اور ہر جگہ موجود ہے. اب بھی اگر خدا نہ سمجھ میں آئے تو میں کیا کروں؟ اولم سن لو بھائی، اولم یا تفکروا فی انفسہم، غور کرو، فکر کرو اپنے نفسوں میں، دیکھو اپنے نفس کو. نہیں، نفس دیکھی جانے والی شے نہیں ہے، دیکھو نہیں کرا، فکر کرو، فکر کرو. اگر نفس میں فکر کر لی تو تم خود خدا سے آخر تک پہنچ جاؤ گے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں کروں؟ سورہ سمر میں آواز دی، اللہ یا تب افن انجو سہینا موتے ہا ورلتی لفتنگ سوی منا میں ہا فیون سے کلتی خدا علیہ الموت ورجو سلو بخرا الہ آجل مسمع اللہ بھی دارے گا لا آیتا لقوم یا تفک کرون. موت میں اللہ لفت کو کھینچ لیتا ہے، نیند میں اللہ لفت کو کھینچ لیتا ہے، تمہارا جسم سو رہا ہے. رکے رہو، ذرا توحید کا بات ہو جائے پھر ہم آگے بڑھیں گے. تمہارا جسم نیند میں سو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں کیسے سو رہا ہے؟ اس لیے سو رہا ہے کہ تمہارا نفس اللہ نے نکال لیا ہے. اب نفس تمہارے جسم کے اندر موجود نہیں ہے بھائی، توجہ رہے. نفس تمہارے جسم کے اندر موجود نہیں ہے. ہر سونے والا جب سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو نکال لیتا ہے. سورہ زمر 39 سورہ ہے قرآن کا. بھائی عجیب مرحلے فکر پہ لے آیا. نہیں بھائی، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی ہی تقریر سے، 5 سال پہلے کی تقریر سے ایک جملہ استفادہ کر کے تمہیں ہدیہ کروں، پھر آگے جاؤں گا. اللہ ہو یہ تمفر انفوتا ہی نہ موتے. جب موت آتی ہے اللہ لفکو نکال لیتا ہے، ورنتی لنگ تمت بھی بھرا میں. ہاں، اور جب نیند آتی ہے تو نیند بھی نکال لیتا ہے. تو میں سو، میرا نفس میرے اندر نہیں ہے. تم سو، تمہارا نفس تمہارے اندر نہیں ہے. آیت ہے نا قرآن کی، اب یہ انکار تو نہیں کر سکتے. تو وہ تم ہو، وہ تم ہو کہ جب سوتے ہو تو تمہارا نفس نکل جاتا ہے، اور وہ ایک ہے کہ سوتے ہوئے نفس کو بھیج رہا ہے. دیکھو، فرق سنتے جاؤ اور فرق کو محسوس کرتے جاؤ. اچھا بھائی، تو تم سو گئے، دیکھو کیا دلیل ہے خدا کی قسم. اور اگر یہ دلیل پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ گئی. کیا کمال کی دلیل ہے؟ سوتے ہوئے نفس کو نکال دیا. ٹھیک، خواب دیکھتے ہو یا نہیں؟ خواب تو دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا. اب تم جا رہے ہو، تمہارا جسم سو رہا ہے، تم خواب میں دیکھ رہے ہو، آنکھیں نہیں ہیں مگر دیکھ رہے ہو، خواب میں سن رہے ہو، کان نہیں ہے مگر سن رہے ہو، خواب میں چل رہے ہو، ٹانگیں بستر پہ مگر چل رہے ہو، بھائی ہونٹوں سے بول رہے ہو، ہونٹ بستر پہ مگر بول رہے ہو. تو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کے لیے ہونٹوں کی ضرورت نہیں ہے، چلنے کے لیے پاؤں کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہی تو بتانا تھا کہ جب تمہارا نفس آنکھ نہ رکھ کے دیکھ سکتا ہے تو کیا کائنات کا خالق آنکھ رکھ کے نہیں دیکھ سکتا؟ ہدایت کی پہلی میزان قرآن ہے. نفس کی طرف متوجہ کیا، اور نفس کا فکر ہی انفقین، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اب رک جاؤ، اس لیے کہ میرا چیز چاہ رہا ہے کہ ذرا بات کو سب عمومی سے بلند کروں، اور اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میری محنت سوہت ہو جائے گی. نوجوانوں کو خصوصی توجہ کا، نوجوانوں سے خصوصی توجہ کا طلبگار ہوں. دیکھو، یورپ کا ایک مشہور فلسفی گزرا، اس فلسفی کا نام ہے ڈیکارٹ. اس کا سنے وفات مرا کب؟ سن 1650 عیسوی میں. یہ 2004 ہے نا، ٹھیک. کتنے سال ہو گئے؟ اب کون حساب لگائے، 400 سال سے تو اوپر ہی ہو گئے نا. بہت مشہور سلسفی ہے یورپ کا، اور اس سلسفی کا نام ڈیکارٹ. 1650 سن وفات اس نے ایک فلسفہ دیا. اب میں ظاہر ہے کہ نوجوانوں کو فلسفہ تو پورا نہیں سمجھاؤں گا، لیکن ڈیکارٹ نے جو کہا ہے 3-4 جملوں میں خلاصہ سن لو، اور اگر تم نے سن لیا تو میری محنت آج کی سہولت ہو گئی. اس نے یہ کہا، اچھا جو عہد ہے نا 1650 عیسوی کا، یہ عہد تھا جب فلسفے میں شک آیا کہ میں ہوں ہوں یا نہیں ہوں، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں خدا معلوم دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں، ہو سکتا دھوکہ ہو رہا ہوں، میرے کان آواز تو سن رہے ہیں، ہو سکتا کہ یہ بھی دھوکہ ہو. تو ہر چیز میں شک تھا، میں توجہ رکھا، ہر چیز میں شک تھا. ڈیکارٹ نے اس زمانے میں جو ہر چیز میں شک کیا جا رہا تھا اپنا فلسفہ کیا، اور وہ فلسفہ سن لو. تو فلسفہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میاں ہو سکتا ہے کہ سورج نہ ہو، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ چاند نہ ہو، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری آواز نہ ہو اور میں میرے کان سن رہی ہوں دھوکہ کھا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی شے نہ ہو، کوئی شے نہ ہو یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں ہوں یہ ثابت ہے، اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں. دیکھو ڈیکارٹ کا فلسفہ، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ڈیکارٹ کا یہ فلسفہ سن لو، پھر تمہیں قدر ہوگی اسلام کی، اور تمہیں قدر ہوگی میزان ہدایت کی. بھائی سننا خدا سے قسم، بہت مشہور فلسفہ ہے، آج بھی بڑا اہم سمجھا جاتا ہے تاریخ فلسفہ میں. ڈیکارٹ بہت اہم شخصیت ہے. تو کہنے لگا کچھ ہو یا نہ ہو میں اس پہ بحث نہیں کروں گا، ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، لیکن میں ہوں اس میں مجھے شک نہیں ہے، اسے کہ میں سوچ رہا ہوں. جو سوچے وہ ضرور ہوگا، جو سوچے گا وہ ضرور ہوگا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ توجہ رکھنا، میں سوچ رہا ہوں اس لیے میں ہوں. اس کے بعد اس نے دوسرا اسٹیپ اٹھایا، دوسرا قدم اٹھایا، کہنے لگا کہ میں ہوں اس لیے کہ میں سوچ رہا ہوں، مجھ پر میرا وجود ثابت ہے. لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں، جب کوئی کام ہوتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں کہ بولوں تو میں بولتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں پانی پیوں تو میں پیتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں سوؤں تو میں سو جاتا ہوں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جاگوں تو میں جاگ جاتا ہوں. تو سارا کام میں ارادے سے کرتا ہوں. پہلا دینا میں ہوں، دوسرا دینا سارے کام میں ارادے سے کرتا ہوں، اب تیسرا دینا کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا؟ یہ تیسرا سیدھا دینا کہ میں جو دنیا میں آیا تو کیا اپنے ارادے سے آیا؟ اگر میں اپنے ارادے سے آتا تو ارادہ تو میرا پہلے ہوتا اور میں بھی پہلے ہوتا. تو ہے کوئی ارادہ کرنے والا جو مجھے لایا ہے، اور اسی کا نام اللہ ہے. یاد رکھو گے، یعنی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں فلسفے کی تاریخ میں، فلسفے کے نظریات میں ڈیکارٹ کے فلسفے کو اہمیت حاصل ہے. یہ نوجوان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسے پھر سن کر اپنے ذہن میں رکھ لیں. پہلا دینا دنیا میں ہر شے پہ شک ہو سکتا ہے، مگر میں ہوں اس میں شک نہیں ہے، میں ہوں اس میں شک نہیں ہے. دوسرا دینا میرے ہونے کی دلیل ہے کہ میں سوچتا بھی ہوں اور ارادہ بھی کرتا ہوں. دوسرا دینا، تیسرا دینا میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں، میں اپنے وجود سے دلیل قائم کر رہا ہے اللہ پر. بھائی توجہ رہے، میں جو ہوں تو اپنے ارادے سے نہیں ہوں، کسی اور کا ارادہ مجھے دنیا میں لایا. وہ جو ارادہ کر رہا تھا وہی میرا اللہ ہے. تو اپنے سے اللہ تک گیا، کئی ہزار سطرے لکھے. توجہ رکھنا، لیکن اب جو جملہ کہنے والا ہوں وہ جملہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے. ڈیکارٹ نے اس تھیوری کو دینے کے لیے کئی ہزار سطریں لکھی کہ میں ہوں، میرا کوئی خالق ہے. بھائی چار جملوں میں، چار لفظوں میں میرے نبی نے یہی بات 1000 سال پہلے کہی. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. Oh. پہنچ گئی بات. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا, ایسا کمال کا نفس بنایا, اب میں رکوں گا نہیں, اب یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا, ایسا کمال کا نفس بنایا, میں آوازی اور نفس مناسب رہا الحما فجورا وہ تکوا ناس کیا ہے پروردگار نے تمہارے نفس کو بنا کر. دیکھو میرے میرے جملے کو اہمیت دینا, ناس کیا قسم کھائیے, ناس کیا ہے اللہ نے نفس کو بنا کر, وہ نفس بابا سب رکے رہنا قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا, وہ نفس بابا سب قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے اتنا اچھا بنایا. میں روک رہا ہوں سارے مہینے کو, میرے اندر میرا نفس ہے, تمہارے اندر تمہارا نفس ہے, جتنے لوگ بیٹھے ان کے اندر ان کا نفس موجود ہے, تو ہر ایک کے پاس ایک نفس ہے. اگر انکار کر سکتے ہو تو انکار کر دو, اگر انکار کر سکتے ہو تو انکار کر دو. اس لیے میں نفس پر رہنے پہ آیا, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے پاس دو نفس ہو, ہر ایک کے پاس ایک ہی نفس ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ میرا رسول اس کے پاس دو نفس ہے, ایک جسم کے اندر ہے ایک جسم کے باہر ہے. بات بات ذرا تھی شاید میں عمر سے بلند ہو گئی تھی نا, تو اب تو میں لے آیا تمہیں اس مرحلے پر جہاں بات تم سے قریب ہو جائے گی, تم سے قریب ہو جائے گی. سب کے پاس ایک لفظ, میرے نبی کے پاس دو لفظ, ایک جسم کے باہر ہے ایک جسم کے اندر ہے. پوچھ سکتے ہو کہ جسم کے اندر والا لفظ میں معلوم ہے یہ باہر کا. تو جب عیسائیوں کو چیلنج دیا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم یہ میسج پہنچ گیا, پہنچ گیا نا. نہیں بھائی اگر میسج پہنچ گیا ہوتا تو مجھے آگے جانے کی کیا ضرورت تھی. یعنی عجیب کمال ہے, عجیب کمال ہے. جب عیسائی آئے ہیں نا, پیغمبر اکرم نے خط لکھا تھا نجران کے بزرگوں کو, اور اس خط کے جواب میں وہ عیسائیوں کا وقت آیا تھا. کہا کہ تم کیا کہتے ہو, تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب میں موبائل پہ رکوں گا نہیں, میں تو ایک جملہ کہہ کے پھر واپس جاؤں گا نفس کی طرف, اور کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. آئے کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے, کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. قرآن جواب میں بولا, قرآن پیغمبر نے جواب نہیں دیا, ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. دیکھو اب جواب دے رہا ہے قرآن, پہلی میزان ہدایت ہے نا, پہلی میزان ہدایت ہے قرآن مجید. رسول نہیں بولے, قرآن بولا. کہہ دو ابھی کہ ہماری نگاہ میں عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, یہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہو گیا تو اس سے تعجب کیا ہے. ابھی تو پیدا کرنے والے بھائی, بہت رکنا بہت رکنا. اسے کہ یہ بہت نازک مرحلہ ہے, فکر ہے جہاں میں الفاظ تلاش کر رہا ہوں بات کو بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہو نا یہ جملہ میں نے کیا کہا. اچھا قرآن کی آیت تو آ گئی, لیکن عیسائیوں نے تسلیم نہیں کیا. جب تسلیم نہیں کیا تو حکم آیا کہ ابھی یہ آیت نہیں مان رہے ہیں, یہ آیت نہیں مان رہے, تو تو ایسا کر کہ اب اسے مباہلہ کر لے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. حبیب کہتے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے, ابنا میں حق لائیں گے, نسا میں سید آ گئی, نفس میں علی گیا, اب رشتے داریوں کو تاریخ کی کتابوں میں تلاش نہ کر رہا کہ محمد کے رشتے دار تھے کون. سننا بھائی سننا, کیوں کہا؟ یہ جملہ اس لیے کہا کہ وہ بھی اپنی ایک رشتہ داری لائے تھے اللہ کا بیٹا، اور پیغمبر کو یہی بتانا تھا کہ لم یلد ولم یولد، میرے رشتہ دار دیکھو، خدا کے رشتہ دار تو ہوتا نہیں، میرے رشتہ دار دیکھو. لیکن جانتے ہو مفسرین نے کیا کہا؟ کہنے لگے آپ نارا سے مراد مسلمان بچے، لکھا ہے تفسیر میں لکھا ہے، بھائی یہی تو لانا تھا. جہاں جہاں میرا مطلب سننے والا بجوا سن رہا ہے مجھے، وہ نوٹ کرے اس بات کو کہ آیت تھی علی سیدہ حضر حسین ان چار کے لیے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا کہ بھائی آیت کو ہٹایا کیسے جائے اپنے مرکز سے، تو کہنے لگے اپنا آنا سے مراد مسلمان بچے لے کے آؤں گا، میں مسلمان بیٹے لے کے آؤں گا، نشانہ سے مراد میں مسلمان عورتیں لے کے آؤں گا، انفکرا سے مراد کوئی ایک نہیں، میں مسلمانوں کو لے کے آؤں گا، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے. آیت کو اپنے مرکز سے ہٹایا گیا، بہت توجہ رہے، کیا کہا گیا کہ آپ نانا سے مراد مسلمان بیٹے ہیں، نشانہ سے مراد مسلمان عورتیں ہیں، انفکرا سے مراد مسلمان مرد ہے. مبارکہ ہوا ہے سن 9 ہجری کی 24 ذی‌الحجہ کو، اور سن 10 ہجری کے آخر میں پیغمبر کا انتقال ہو گیا. یہ یاد رکھو گے تو میں کہنے جو کہنے جاؤں، سن نو ہجری میں مبارکہ ہوا، ذی‌الحجہ کی 24 تاریخ تھی اور ہجرت کا 9واں سال تھا، پیغمبر 10ویں سال کے آخر میں دنیا سے چلے گئے، تو وفات رسول میں کل 1 سال باقی ہے نا بھائی. توجہ رہے کہنے لگے اب نانا کے مراد مسلمان لڑکے، نسانا کے مراد مسلمان عورتیں، انفتنا کے مراد مسلمان مرد. بھائی توجہ رہے، رسول نے کہا تھا میں مسلمان بیٹے لاؤں گا، میں مسلمان عورتیں لاؤں گا، میں مسلمان مرد لاؤں گا، تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ لے کے چلے گئے کچھ چار کو، تو کیا بھرے ہوئے مدینے میں 4 ہی مسلمان تھے؟ پہنچ گئی نا بات میرے موٹر سننے والوں تک؟ تو میں نے یہ چاہا کہ اپنے سننے والوں تک یہ میسج پہنچا دوں کہ عورتوں میں سیدہ گئی، بیٹوں میں حضرین گئے، نام علی ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دن پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں تشریف فرماتے ہیں. دیکھو بہت زیادہ وقت آج نہیں دوں گا، لیکن یہ وہ مسائل ہیں جنہیں دماغ میں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. پیغمبر اکرم علی رسول رسول مباحثے کی آیت، پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما ہے اور شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کو گھیرے ہوئے ہیں، پیغمبر بیچ میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر کے ساتھی دوست چاہنے والے مسلمان وہ پیغمبر کو گھیرے ہوئے بیٹھے. یعنی عجیب واقعہ ہے، اور جب دیکھو تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، یعنی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اس بھرے مجمع سے اشرف اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اپنے ساتھیوں میں کون زیادہ پسند ہے؟ آپ اپنے ساتھیوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ قال فلان، پیغمبر نے کسی کا نام لیا، کوئی فلاں شخص میرے ساتھیوں میں مجھے بہت محبوب ہے. ہو گیا نا جواب. کچھ دیر کے بعد پھر کھڑا ہوا، پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اپنے ساتھیوں میں آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ قال فلان، ایک اور نام لیا رسول نے، دیکھیے مجھے زیادہ پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں. بھائی اب تو رک جاؤ، دو مرتبہ سال کرتے، تیسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھیوں میں آپ کو زیادہ پسند کون ہے؟ پیغمبر نے کوئی اور نام لیا. ٹھیک، اب جملہ سنو کہ پوچھنے والے کا، کہنے لگا فأين علیٌ. یہ سن رہا تاریخ سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ میں تاریخ سے بیان کر رہا ہوں. میں نے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ دوست کون سا ہے؟ آپ نے کہا فلاں ہے. فأين علیٌ، بھائی آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی خالی سی آئی تھی، سمجھ رہے ہو نا، خالی سی آئی تھی، آپ علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ رسول نے اسے جواب نہیں دیا، اپنے ساتھیوں کی طرح مڑے، کہنے لگے اللہ اللہ یا سالو نہیں علی نفس. ارے بھائی ذرا اسے دیکھنا، یہ نفس کو ساتھی سمجھتا ہے. عجیب جملہ ہے نا، عجیب جملہ ہے، اسے دیکھو، اسے دیکھو، یہ پوچھنے والے کو یہ لفظ کو ساتھی سمجھتا ہے، تو آج اتنا ہی ہو گیا کہ ساتھی اور ہے لفظ اور ہے۔ بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا، تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دے دو۔ بھائی رسول سمجھ میں آ گیا، نفس رسول سمجھ لے آ گیا، اگر آ گیا دوسرے نیتا میں جا کر دیکھ لو، فقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسك، حبیب جہاد کر اللہ کی راہ میں، ولا تکلف الا نفسك، یا تو جہاد کرے یا تیرا نفس جہاد کرے۔ بھائی سورہ نساء میں اس آیت کو جا کے دیکھنا، اور سرسری اس آیت کا نقل ہو، فقاتل فی سبیل اللہ، میرے حبیب اللہ کی راہ میں قتال کر، اللہ کی راہ میں جہاد کر، ولا تکلف الا نفسك، اور یا تو جہاد کر یا تیرا نفس جہاد کرے۔ بھائی عجیب بات یہ ہے کہ فقط تو کو حکم جہاد ہے، یا رسول کو یا نفس رسول کو، حکم جہاد تو کو ہے، تو اگر میدان جنگ میں سب چلے جائے اور تو رہ جائے تو حکم دینے کے لیے ہے۔ میں نے زحمت دی، میں نے زحمت دی، تو اب ذرا بات کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤں گا، اور جہاں لے جاؤں گا وہ جگہ معین ہے۔ سننا، سورہ نساء کی آیت کو ذہن میں رکھنا، اور اب سورہ توبہ نواں سورہ قرآن کا، اور اس کی 120 آیت، نفس رسول سمجھ چکے ہو نا، آیا تھا قرآن کی روشنی میں، اب آیت کو سنو، اور آیت کو ذہن میں محفوظ رکھو، میں نے حوالہ دیا، ترجمے کے ساتھ جا کے دیکھنا۔ ما کانا، صرف ترجمہ کروں گا، آخری دفعہ کوئی فوٹو ہوتے ہی لگاؤں گا، سمجھنا تمہارا کام ہے۔ ما کانا لأہل المدینہ ومن حولہا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، جائز نہیں ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، ما کانا لأہل المدینہ ومن حولہا، مدینہ میں رہنے والوں کے لیے اور موافات مدینہ میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ رسول سے منہ کو پھیر کے جائیں۔ سن لیا تم نے سن لیا، جائز نہیں ہے مدینے والوں کے لیے کہ رسول سے منہ کو پھیر کے جائیں۔ مرا یار ابو پیار خدا ایمان نفس ہے، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ نفس رسول سے اپنے منہ کو پھیرے، جائے دار رسول وہ دار رسول۔ بس میں نے زحمت دی، اور میں چاہ رہا تھا کہ آیات قرآن کی چھاؤں میں یہ استدلال میرے سننے والوں کے ذہن میں جا رکھی ہو جائے، اگر پہنچ گئی بات تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہو، اور اس جملے کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، جو جملہ آپ کہنے جا رہا ہوں میں، جیسا رسول ویسا نفس رسول۔ بھائی توجہ ہے، اس لیے کہ تمہارے سامنے اب ایک روایت پڑھنے والا ہوں، اور وہ روایت اگر پہنچ گئی تو آج کی گفتگو کا مقصد وہ روایت ٹھہرے گی۔ سننا، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث کی 3 بڑی مشہور کتابیں ہیں، درمیان کی کتاب سے یہ روایت تمہیں حدیہ کر رہا ہوں میں، علامہ طبرانی نے ایک روایت کی تھی، اور وہی روایت ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المستدرک میں لکھی، لیکن ذرا سا تبدیلی الفاظ کے ساتھ، یہ دونوں ہمارے ذہن میں رہے، مستدرک موجب شریف، ان دونوں میں روایت مستدرک ہے، اور اگر یہ روایت پہنچ گئی تو سمجھو کہ وہ استدلال جو پرسوں سے تلاش کر رہا تھا آپ کے سننے والے کو، وہ استدلال پہنچ گیا۔ روایت سناؤں، اب پوری روایت بہت طویل ہے، خلاصہ سن لو، کہ جب آدم علیہ السلام کو اپنے ترک اولا کا احساس ہوا کہ غلطی تو ہو گئی، برا ہے، غلطی، چوک، لغزش وہ تو ہو گئی، تو آدم علیہ السلام کو جیسے ہی ترک اولا کا احساس ہوا، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، وہ دعا سننا، اسالوکا محمد الا غفرت علی مالک، تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے.
رکے رہو رکے رہو، ابھی تو تمہیں میں نے آدم علیہ السلام کی دعا کا جملہ سنایا ہے، ذرا پاک کا جملہ تو سنو. پروردگار پروردگار تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. وہی آئی آج جاؤ دیکھو، جامع صغیر میں دیکھا اور مستدرک میں دیکھا کہ میں اچھی دشا پوری کی. وہی آئی کہ ماں محمد اول ومن محمد اول، آدم یہ تم کس محمد کا نام لے رہے ہو، یہ محمد کون ہے؟ میں دیکھنا خدا کی قسم عجیب و غریب روایت ہے جس میں حجیہ کر رہا ہوں. میں آدم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. ادھر سے اللہ پوچھ رہا ہے ماں محمد اول کیا ہے یہ محمد، من محمد اول کون ہے یہ محمد؟ اب آدم نے جواب دیا، آدم کہنے لگے مالک جب تو نے مجھے خلق کیا اور میرے اندر زندگی آ گئی اور میری آنکھوں میں نور آیا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وقت نہیں ہے میرے پاس، واقعی وقت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ہدیہ کروں گا تم سے اجازت دے دوں گا. پھر سننا، آدم خلق ہوئے، ترکیہ ہونا ہوا، جب ترکیہ ہونا ہوا تو آدم نے توبہ کی اور توبہ میں کہا پروردگار تیرے محمد کا واسطہ مجھے بخش دے. پروردگار نے پوچھا یہ جس محمد کا تم نام لے رہے ہو یہ ہے کون، جانتے ہو کیا کہا آدم نے؟ آدم نے کہا کہ مالک مجھے تو نہیں معلوم یہ کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ عرش میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ اور اس سے آگے لکھا ہے محمد رسول اللہ، تو نے اپنے نام کے فوراً بعد محمد کا نام لکھا. تو میں یہ سمجھ میں آ گیا کہ پوری کائنات میں تیرے بعد سب سے افضل یہی ہے. تم سب آدم کے بیٹے ہو، میں بھی آدم کا بیٹا ہوں، جتنی بھی انسانیت اس کائنات پہ ہے وہ آدم کے اولاد ہے. آدم کے بیٹے گزرتے رہے، آدم کے بیٹے موجود ہیں، آدم کے بیٹے قیامت تک موجود رہیں گے، ہم سب آدم کے اولاد ہیں. ٹھیک ہے، تو آدم کا پہلا آرگومنٹ، پہلا استدلال تم نے دیکھا، آدم نے دلیل کیا دی؟ میں رکے رہو خدا کی قسم، یہ اسی مرحلے کی تو رحمت تھی. آدم نے کیا دلیل دی؟ کہ تو نے اپنے نام کے فوراً بعد محمد کا نام لکھا، میں سمجھ گیا کہ ساری کائنات میں تیرے بعد افضل محمد ہے. تو آدم کی مطلب کیا ہے؟ آدم کی مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ کے نام کے فوراً بعد کسی کا نام آ جائے تو وہ اللہ کے علاوہ سب سے افضل ہے. یہاں تک آگے سرائے جو سنتا نے ہمبئی نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود تحریر بیان فرماتے ہیں اور ہمبئی اسے تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم جب معراج سے واپس آئے، عبداللہ ابن مسعود چھوٹے صحابی نہیں ہے، جلیل القدر صحابی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم معراج سے واپس آئے اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے اور معراج کے واقعے سن رہے تھے تو میرے نبی نے کہا کہ میں عرش پر لکھا بنے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. نہیں بھائی، استدلال تو دیکھو، ابراہیم جوہینی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگ کا تعلق میرے مقصد سے نہیں تھے، پھوس کے رہنے والے تھے، انہوں نے دو جلدوں میں کتاب لکھی فرائض السنتین، فرائض السنتین، اس فرائض السنتین میں یہ روایت موجود ہے. اور کتنے ہمارے لوگ 20 کتابوں میں تمہیں دیکھ چکا ہوں کہ عرش میں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب آدم کی منطق کو سامنے رکھو، خدا نے اپنے نام کے بعد جس کا نام رکھا وہ خدا کے علاوہ سب سے افضل، اور خدا نے محمد کے بعد علی کا نام رکھا وہ محمد کے علاوہ کائنات میں سب سے افضل ہے. میں نے اس مرحلے پر اپنے مسلک کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، عالم اسلام کا معتبر محدث ہے اور عالم اسلام کے معتبر محدث سے یہ روایت لکھی ہے. میں بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سنا بھائی سننا, اس جملے کو ذہن میں رکھ لینا, اپنے پاس وقت نہیں ہے اور پانچ یا سات تقریروں میں تم سے اجازت لے لوں گا. لا الہ الا اللہ, اس کو کیا لکھا ہے؟ تین جملے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. رکے رہنا, خدا کتنا رکے رہنا. یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے اپنی زبان سے کہا, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. تقریر تمام ہو گئی, تقریر تمام ہو گئی. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تینوں جملے بیان کیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تو اپنی زبان مبارک سے کہے یا نہیں کہے؟ کہے نا. اور ان سے بیان کیا رسول نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, تو رسول نے اپنی زبان سے کہا یا نہیں کہا؟ کہا نا. تو علی ولی اللہ کہنا سیرت صحابہ بھی ہے, سنت محمد بھی ہے. بھیا ہم تو یہ نوجوان ہے, ہمارے طریقۂ گفتگو میں یہ شامل نہیں ہے کہ مجلس کے دوران محاورہ ہو یا مکالبہ ہو, ہے نا, بعد میں پوچھ لیتے ہیں. لیکن نوجوان نے پوچھ لیا ہے تو اسے تو میں جواب دوں گا. وہ کہتا ہے کہ بھائی نصیری علی کو خدا سمجھتے ہیں. میاں ہم نہیں جانتے نصیری کے متعلق کچھ بھی, لیکن ہم اس خدا کو مانتے ہیں جو علی کا خدا تھا. ہم کسی اور خدا کو نہیں مانتے, ہم تو علی کے خدا کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہوگا نصیریوں کا خدا, ہمارا خدا علی کا خدا ہے. اور میں کیسے عرض کروں کہ جب لوگوں نے علی کو خدا کہا تو علی نے انہیں جلوا دیا. ہے تاریخ میں, تاریخ میں ہے کہ جب نصیریوں نے کہا کہ تو اللہ ہے تو انہیں جلوا دیا, جلوا دیا. بے توجہ رہے, وہ علی کو خدا کہہ رہے تھے, علی کے دوست تھے اور علی کے خدا کے دشمن تھے. بھائی یہ بات تم نے سمجھی؟ تم نے یہ بات سمجھی؟ جملہ سنو, اسے جب مسائل پر بھی وقت نہیں رہا لیکن وہ جملے کو عرض کروں گا. مسائری کیا علی کے دشمن تھے؟ خدا مان رہے ہیں, ان سے بڑا دوست کون ہوگا؟ لیکن علی نے انہیں جلوا دیا کہ میرے دوست صحیح مگر میرے خدا کے دشمن ہیں, میں انہیں جلا دوں گا. بھائی توجہ رہے, اب عدل الہی کا تقاضا کیا ہے؟ علی میرے دشمنوں کو تو نے جلایا, اب تیرے دشمنوں کو میں جلاؤں گا. بس میرے عزیزو, بس میرے عزیزو, میرے دوستو, تقریر کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں. ہے علی کا دشمن, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا کے میدان میں جب حسین نے پوچھا تھا کہ میرے خلاف کیوں جمع ہوئے ہو, تو پیشارے سال نے گھو کے رکاب اور سو دے کے بڑا لوگ کہا تھا, بھول لے ابھی تمہارے باپ کی دشمنی کا مطلب سنتے لے رہے. خدا کی قسم کربلا وہ امتحان کا ہے. یہ جملہ میں اپنے مشن کے طور پر کہتا رہا ہوں, کربلا وہ امتحان کا ہے جہاں ظالم کا ظلم تھک گیا مگر صابر کا صبر نہیں تھکا. نہیں ہے میرے پاس تفصیلی مسائل کے لیے, لیکن یہ جملہ سنتے جاؤ, یہ جملہ سنتے جاؤ. کربلا مظلومیت کی وہ داستان ہے کہ کہاں عیسائی آیا اس نے حسین کی خدمت کی. نام تم نے سنا ہوگا وحید ابن حباب کلبی, آشور سے عیسائی ہے, عیسائی وحید ابن حباب کلبی. نہیں یہ وقت تفصیلی گفتگو کا کوئی وقت نہیں, بس دو جملے سن لو, بس فقط دو جملے. یہ ایک عیسائی جوان ہے, اس کی ماں اس کے ساتھ ہے, اس کی زوجہ اس کے ساتھ ہے, 18 روز کی بیائی ہوئی ترنت اس کے ساتھ ہے. عیسائی ہے, اس نے خیمہ لگایا 3 یا 4 محرم کو تقریباً, روایت میں تاریخ نہیں ہے لیکن اندازہ ہو رہا ہے واقعی سے کہ 3 یا 4 محرم کو, 2 محرم کو حسین پہنچے ہیں, تیسری کو یا چوتھی کو وحید نے اپنا خیمہ لگایا حسین کے خیموں کے قریب. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھ یہ کون لوگ ہیں, چہروں سے نور آتے ہیں, شریف ہیں, آنکھ اٹھا کے دیکھتے نہیں یہ لوگ کون ہیں. وحید آیا, عیسائی ہے, وحید آیا, معلومات حاصل کی, پلٹا کہا اما مسلمانوں کا ایک رسول تھا, اس کا نام محمد تھا, کہا اس کی بیٹی کا بیٹا ان خیموں میں رکا ہوا ہے. زیادہ زحمت نہیں ہے. اچھا یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, محمد کی بیٹی کا بیٹا؟ کہا کہ ہاں اماں یہ وہی ہے, میں پوچھ رہا ہوں. آئے خود اسلام قبول کیا, بیٹے سے کہا اسلام قبول کر, نہیں دلہن سے کہا اسلام قبول کر, تینوں مسلمان ہو گئے تینوں. دیکھو یہ کربلا کی طاقت, حسین نے زیادہ کوئی تبلیغ نہیں کی تھی, صورت دیکھے مسلمان ہو گئے. بیعت کی حسین کے ہاتھ پر. روزانہ وحید کلوی اپنی ماں سے یہ کہتا تھا, یہ کہا کرتا تھا کہ اما نکل چلے, آج نکل چلے, کل نہیں بیٹے کل دیکھا جائے گا, کل آیا اما آج نکل چلے, نہیں بیٹے دیکھا جائے گا. جب آشور کا دن آیا تو بیٹے نے وحید نے ماں سے کہا کہ اما آج تو جنگ کے آثار ہیں, اگر آپ اجازت دیں کون نکل چلے. کہا تجھے کلمہ پڑھا تھا؟ آنے کے بعد کا فضل رسول مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جنگ میں جاؤں, میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں, میری ماں کی خواہش ہے, میری ماں کی خواہش ہے کہ سب سے پہلے میں جنگ میں جاؤں. دیکھا حسین نے جواب نہیں دیا, اصحاب گئے, انصار گئے, اور اب باری آنے والی ہے بنی ہاشم کی, کہ اتنے میں سیاہ پوش بی بی وحید کے خیمے سے نکلی اور چادر کو کھینچی ہوئی وحید کے قریب آئی. وحید حسین کے پاس ہے, کہا جاتا کیوں نہیں؟ حسین نے کہا یہ کون ہے؟ کہا فتن نے سنی میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے, جاتا کیوں نہیں؟ کہا اما جاؤں گا. یہ کہہ کر اپنے خیمے میں واپس آیا اور 18 روز کی پیائی ہوئی دلہن سے کچھ باتیں کی, کہا کہ میں جا رہا ہوں اور زندہ آنا میرا ممکن نہیں ہے, بس جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. ایک مرتبہ اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے جو اس سے شادی کی تو کیا اسی دن کی لگی تھی؟ مجھے اپنے بہن کے پہنچا دو. ماں دور سے سن رہی تھی, کہا بیوی کی باتوں میں نہ آنا. جملہ سنو گے؟ میں ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں, ایک جملے کے لیے. بیوی کی باتوں میں نہ آنا. جب کچھ دیر ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ میں تجھے اجازت دے دوں گی مگر پہلے مجھے حسین کے پاس لے چل. میاں بیوی دونوں حسین کے پاس آئے, حسین نے سر اٹھایا, کہا ماں خط کما میں تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ بیوی نے ہاتھ جوڑے, کہا فضل رسول اس سے وعدہ لے لے کہ جب یہ جنت میں جانے لگے تو مجھے فراموش نہ کرے. آخری جملہ سنو گے؟ آخری جملہ فضل رسول، اس سے وعدہ لے لے کہ جب یہ جنت میں جانے لگے تو مجھے بھولا نہ دے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ وائف کے ساتھ جنت میں جائے گی۔ اس نے دوسرا وعدہ کا فضل رسول آپ سے ہے کہ اس کے جانے سے پہلے مجھے زینب کے خیمے میں پہنچوا دے۔ کہا وہاں جا کے کیا کرے گی؟ کہا مولا یہ تو طے ہے کہ مرنے کے بعد خیمے لوٹے جائیں گے، تو میں یہ نہیں پسند کرتی کہ فوجی میرے خیمے میں آ جائے۔ شہزادی تو میں بھول رہی نا، شہزادی کے خیمے میں کون مجھے پہنچا دے؟ ایک جملے
کی زحمت،
تم نے کریا کیا، تم نے کریا کیا بڑی سوا بول۔ حسین روئے بی بی پلٹ کر اپنے خیمے میں گئی، وہ میدان میں آیا، تلوار کھینچی اور تلوار کھینچنے کے بعد فوجی یزید پر حملہ کیا اور رجب پہنچنا چاہتا تھا کہ تم اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچانو، میں بہ ہوں۔ ابھی وہ حملہ کر ہی رہا تھا کہ ہاتھ کٹا، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ اکیلا میدان میں کھڑا ہوا، رجب پڑ رہا تھا کہ اتنے آخری جملہ، اتنے میں وحید کی بیوی خیمے سے ایک عمر کھینچ کے چلی، ایک چھڑی کھینچ کے چلی آئی میدان میں۔ کہا بیوی تو مجھے جن میں جانے سے روک رہی تھی، یہ تو خود کہہ کے میدان جن میں آ رہی۔ کہا وحید میں کیا کروں، میں خیمے کا پھلا اٹھائے ہوئے چند دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں نے دیکھا کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا اپنے بالوں سے زمین کو جھاڑو دے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے پروردگارا میرے بچے کی مدد کرنے والے کے ساتھ آئے ہو۔